بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية وقال سبحانه وتبارك وتعالى في آية أخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دنیا اور آخرت, اور جو دو آیتیں میں نے انتخاب کی جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا, سورہ حدید کی 20ویں آیت, جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, سرگرمی ہے, آرائش ہے, زینت ہے, آپس میں ایک دوسرے پر اکڑنا ہے, اور مال اور اولاد کے سلسلے میں ایک دوسرے پر کثرت کی بنیاد پر فقر و مباحات کرنا ہے. جیسے کہ برسات ہوتی ہے اور کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور کسان اس کھیتی کو لہلہاتے دیکھ کر خوشحال ہو جاتا ہے, کچھ ہی دیر میں وہ سوکھ جاتی ہے, پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر بھوسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں شدید عذاب ہے یا مغفرت ہے اور اس کی رضایت ہے. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان, ایک دھوکے کا سرمایہ. اس پوری آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے لیے کر دیا. مفصل آیت تھی, بالکل دنیا کی زندگی میں خلاصہ کرنا شروع کر رہا ہوں گزشتہ 6 مجالس کا. دنیا کی زندگی اگر سب دوسری چیزوں کو ہٹا دیا جائے, ہدایت کو, اللہ کو, کتاب کو, پیغمبروں کو, عقلی دلیلوں کو, سبھی سیری چیزوں سے فقط پیورلی اور پیورلی ایک جانور کی نظر سے دیکھا جائے دنیا کو, کہ جو ہم اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جانوروں میں سے تھوڑے اچھے ہیں, پکا کر کھاتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, زبان بولتے ہیں, اور یہی چیزیں جو ظاہری الگ کرتی ہیں ہم کو, یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. اور کوئی ایسی الگ چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں ان سے الگ کرتی ہو. میں نے اشارہ کیا, آیتیں پڑھی, اشارہ کیا, آیتیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے جب اپنی روح اس میں پھونک دی اور خود اپنے لیے ایک خطاب پسند کر رہا ہے, تبارک اللہ احسن الخالقین, اے انسان، تجھے خلق کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہترین خالق کا لقب دے لیا ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ خدا اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہے کہ جان لو کہ تمہیں وہ کون سی خوبی ہے، یقیناً تمہارا کپڑے پہن لینا، تمہارا کھانا پکا کر کھا لینا، تمہارا زبان بول لینا، یہ تمہارے لیے کوئی عظمت کی چیز نہیں ہے کہ مجھے وہ عنوان مل جائے کہ میں بہترین خالق ہوں، بلکہ میں نے جو تمہیں میری روح پھونکی ہے، میں نے جو تمہیں اپنی خود کی روح پھونکی ہے، وہ روح کا پھونکا جانا تم کو ایک اور ہی خلقت میں تبدیل کر دیا، ثم جعلناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا، مادے سے اٹھا کر اسے ایک بلند مقام پر لا دیا، اور وہ بلند مقام پر لانے کی دلیل آدم کو بھیجنے سے پہلے فرشتوں کا سجدہ ہے، وہ دلیل فرشتوں کا سجدہ ہے، نالائق کو سجدہ نہیں کرایا جاتا، ہر لائق کو بھی کرایا نہیں جاتا، چنندے کو کرایا جاتا ہے، چنندہ جہاں پر ہو جاتا ہے، تو انسان میں وہ ایک اللہ کا چنندہ ہونا ثابت ہو گیا، اللہ کا اگر چنندہ ہونا ثابت نہ ہو، لاؤڈ اسپیکر کو تھوڑا آپ کو کم کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، اللہ جب جھکا رہا ہے فرشتوں کو تو عظمت انسان کو سمجھا رہا ہے، اچھا ہم تو تھے نہیں وہاں پر، یہ بات بولی جا رہی ہے انسان کو کہ جو اس پر گزری اس سے پہلے کہ جب وہ دنیا میں آیا، اور یہ مٹ کی شکل میں بولی جا رہی ہے، وہ دنیا جو وہ درک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کو آج کی دنیا کے حساب سے بیان کیا جا رہا ہے، قرآن میں جو طریقہ ہے بیان کرنے کا، یہ آیتوں کا ایسے ہے جیسا کہ دنیا میں واقع ہو رہا ہو، ایک جگہ پر خدا ہو، کچھ جگہ اس کے سامنے فرشتے ہوں، اور آدم کو بنا دیا گیا ہو اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہو، یہ ایسے تو نہیں ہوا، وہ دنیا جس کے بارے میں یہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسی والی نہیں تھی، مت بنا کر، مثال بنا کر ہمارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ تم میں وہ عظمت تھی بننے سے پہلے، کہ جب تم کو بنا کر روح پھونک کر میں نے کہا کہ سجدہ ریز ہو جانا جیسے میں روح پھونکوں، تو وہ سجدہ تمہاری طرف نہیں تھا، میری طرف تھا، یہ میری طرف سجدہ تھا، اب جب میری طرف سجدہ تھا تو تم سے اگر وہ چیزیں سرزد ہونے لگیں جو مجھ سے سرزد ہونی چاہیے تو وہ سجدہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر تم وہ کام کر بیٹھو کہ جو میں نہ کرتا ہوں، یعنی تم ظلم کرنے کو آمادہ ہو جاؤ، تم ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، تم دھوکہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ، تم جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاؤ، تم قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، تم فساد کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، اگر یہ سب کام ہو رہا ہے، دنیا کی دولت کو اہمیت دینے لگو، مال اور اولاد کو اہمیت دینے لگو، تو پھر تمہارا مقصد حل ہونے والا نہیں ہے، اسی پر میں نے اشارتاً بتلایا تھا کہ جب انسان غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے جو اس کے پاس ہاتھ پیر آنکھ ناک سب کچھ ہے، یہ سب کے سب اس کو حاصل ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں، بنے وہاں کام میں یہاں لائے جا رہے ہیں، بنے وہاں یہاں کام لائے جا رہے ہیں، اب یہ دنیا انسان کے لیے اس کی روح کے لیے ماں کے پیٹ کے مانند ہے، توجہ کا محتاج ہوں، یہ دنیا اس کی روح کے لیے ماں کے پیٹ کے مانند ہے، جس طریقے سے بدن پورا ہو کے دنیا کے قابل بنا، روح پوری ہو کے آخرت کے قابل بنے گی، روح قابل ہو کر آخرت کے قابل بنے گی، اب جب یہ چیز ہو گئی تو اب یہ ہے ارادہ ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، تو جیسے انسان عقلی بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر غور سے دنیا کو دیکھتا ہے، غور سے دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب میرے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے. دنیا آزمائش ہی آزمائش ہے. اب میرے پاس یہ دنیا میں آزمائش سے فرار نہیں ہے. ایک انسان کو بتا دیجئے جس کو آزمایا نہ جا رہا ہو. کسی کو ایک طریقے سے, جیسے میں نے گزشتہ کی مجالس میں کہا, کسی کو شر کے ذریعے سے, کسی کو خیر کے ذریعے سے, کسی کو مال اور دولت دینے کے لیے بتلا رہا ہے کہ دیکھو آزمائش تمہاری ہے. اسی لیے پھر میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ یقین کی بات کر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ آیت سے واضح ہے کہ اللہ یقیناً کہہ رہا ہے ہم کہ تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے, مال کے, جان کے, کمی ثمرات کی, کمی کھیتی کی کمی, ہر قسم کا کاروبار میں نقصان, مال میں نقصان, جان میں نقصان, یہ سب چیزوں کے نقصانات کے بیچ میں کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو میں نے اپنے طرف سے رسول کہہ رہا ہوں بشارت دلو, فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ. یہ اللہ کا احساس ہو جانا انسان کو اس دنیا میں, یہ ایک ہی سبب بنتا ہے آزمائشوں میں پورے اترنے کا. یہی آیت کے ذیل میں, میں گریز کر رہا ہوں آج کی مجلس کی طرف, اسی آیت کے ذیل میں جیسے اللہ کو پہچاننے لگا, سمجھنے لگا, صبر کرنے کی بات کا جملہ ہے فبشر الصابرین. وبشر الصابرین کیوں؟ وہ لوگ کہ جب صبر کرتے ہیں تو کیا کہہ کر صبر کرتے ہیں, ہم تو اللہ ہی کے ہیں, یعنی آزمائش تو ہمارے لیے تھی ہی. جو چیز آپ کی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی ہو دنیا میں تو اس کا گلہ ہو سکتا ہے کیا؟ آزمائش کو نہ پہنچنا سمجھنا, یہ سمجھنا کہ ہم کو مال اور جان خوف سے, رزق کی کمی سے, بیماری سے, فقر و فاقے سے آزمایا نہیں جائے گا, تو یہ آ گئی تو یہ کہاں کی بلا آ گئی. اگر کوئی بلا کے لیے آمادہ جا رہا ہو تو اس کی آمادگی اس بلا کو جھیلنے میں مدد کرے گی یا مدد نہیں کرے گی؟ تو جہاں لوگ چلا پڑتے ہیں وہاں پہ صابرین مسکرانے لگتے ہیں. یہ انسانی فرق ہونا شروع ہو رہا ہے, معاشرے بڑھتے جا رہے ہیں نیکوں میں اور بروں میں. برے دنیا سے بڑی امید لگائے رکھتے ہیں اور اچھے اللہ سے بڑی امید لگائے رکھتے ہیں. اور جو اللہ سے امید لگا لیتا ہے وہ دنیا کو ایک ممر سمجھتا ہے, گزرگاہ سمجھتا ہے, اور جو دنیا سے امید لگا لیتا ہے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. یوم لا ينفع, آج کی مجلس کا ابتدا کر رہا ہوں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن قیامت کا دن جس کے لیے میں نے دوسری آیت سورہ قصص کی 83 آیت عنوان کے طور پہ دوسری آیت انتخاب کی تھی, تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر ہم نے قرار دے دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے. جو دنیا ہی نہیں چاہتا وہ دنیا میں بلندی کیا چاہے گا؟ دنیا کو آزمائش سمجھ رہا ہے تو دنیا چاہنے کی چیز نہیں ہے, آزمائش کا وسیلہ ہے. جو آزمائش کا وسیلہ ہے اس کو آپ اپنائیں گے کیوں؟ جو آزمائش کا وسیلہ ہے اس کو آپ آزمائیں گے اپنائیں گے کیوں؟ آپ اس کو آزمائش سمجھ کر استعمال کریں گے. آزمائش سمجھ کر استعمال کرنا ایک دوسری ہی دنیا ایجاد کر دیتا ہے. دنیا کو تحفہ سمجھ کر استعمال کرنا دوسری ہی کیفیت ایجاد کرتا ہے. تحفہ سمجھ کر استعمال کرنے والا وہ بچے کے مانند ہو جاتا ہے کہ جسے کھلونا آپ دے دیتے ہیں. بچے کا ذہن اتنا ہی ہے کہ مجھے کھیلنے کے لیے کھلونا دیا جاتا ہے, مجھے کھیلنے کے لیے کھلونا دیا جاتا ہے. جیسے اسے کھلونا ملتا ہے وہ جس انسان نے اس کو دیا, ماں باپ, کوئی رشتہ دار, اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس سے پوچھو تم کو یہ کس نے دیا, وہ کھیل میں اس کھلونے سے اتنا مشغول رہتا ہے وہ جواب بھی نہیں دیتا, کہتا ہے بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, کھلونا مل گیا, کون دیا کون نہیں دیا, مجھ کو کیا کرنا ہے اس سے. खिलौना तो खेलने के लिए दिया गया है ना, दिया होगा जिसने भी दिया होगा, मेरे हाथ में है, मेरा खिलौना है। अब हटो, वो समझता है कि छीन लिया जाएगा, किसी को नजदीक आने नहीं देता दूसरे को खेलने के लिए। होता है ना, ये बच्चा है, हम बचपने ही में रह जाते हैं, बढ़ते नहीं, समझते हैं ये दुनिया हमारा खिलौना है। और कैसा खिलौना है, कैसा खिलौना है, अल्लाह ने जब कुछ दिया तो खेलने के लिए दिया। कुरान कहता है लाएबीन, हमने तुम्हें लाएबीन खल्क नहीं किया है, कुरान की और एक आयत है, हमने तुम्हें खिलंडरा नहीं बनाया है, तुम अपने से बनते हो, तुम अपने से बनते हो। ये खेल में जो लग जाते हो बड़े होने के बावजूद भी, शुरू तो लाइफ से ही होता है, जिंदगी का सफर खेल ही से शुरू होता है, मगर होते होते उस सफर को आगे बढ़ना पड़ता है, और उस सफर की एक एक सीढ़ी इल्म पर मबनी है, इल्म पर बेस्ड है। नॉलेज पर भेजे तलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आयत मैंने जो पढ़ी, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, वो दिन जिन माल और औलाद फायदा नहीं पहुंचाएंगे। मैंने लगभग कई आयतें इन मजालिस के दौरान माल औलाद के बारे में पढ़ी है, जिसमें ये मेन आयत भी थी। ये मैंने आयत जो पढ़ी वो मुंतकिल कर रहा है बहस को दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी की तरफ, आखिरत की जिंदगी की तरफ कह रहा है। ये दिन वो है कि जहां पर माल और बच्चे फायदा नहीं पहुंचाएंगे, सिवाय उसको कि जो अल्लाह के पास एक प्योर सालिम दिल लेकर आया हो। अब प्योर दिल किसका होता है, इसकी हमको खोज करनी पड़ती है। दुनिया की लालच में हमारी सबसे पहले चीज जो जाती है वो प्योरिटी है, वो प्योरिटी चली जाती है। आप जितनी दुनिया की तलब करते जाइए, आपकी हवस बढ़ते जाती है, आपका दिखावा बढ़ता जाता है। जैसे दिखावा बढ़ता गया, आपकी इखलास में कमी आना शुरू होती है। इखलास की कमी का मतलब यह है कि आपकी प्योरिटी खत्म होती जा रही है। जब इंतहा की दुनिया हो जाती है इंसान की, जितना चाहता है लूटने को मौका मिल जाता है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल अपनी प्योरिटी पूरी खो देता है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो दुनिया में माल उड़ाते हैं वो लोग शैतान के भाई हैं। ये बुनियाद इसी की है कि शैतान खुलूस नहीं रखता था, खुलूस रखता तो भयकाता नहीं था, और जानता था कि खुलूस क्योंकि नहीं रखता हूं तो जो मुखलिस है उससे नीचे हूं भटका नहीं सकूंगा, तवज्जो का मोहताज हूं। खुद खुलूस नहीं रखता था, खुद प्योरिटी ऑफ इंटेंट नहीं रखता था, नीयत की का खालिस होना नहीं रखता था, जानता था निकाला गया तो कहता है सबको बहकाऊंगा, उसको नहीं बहकाऊंगा कि जो तेरा मुखलिस बंदा है। और अल्लाह भी यह कहकर भेजता है मेरे मुखलिस बंदे को तू बहका नहीं सकता। निचली चीज ऊंची चीज को नीचा नहीं कर सकती, ऊंची चीज नीची चीज को नीचा कर सकती है। इखलास हो जाता है तो शैतान को चित कर दिया जाता है, इखलास चला जाता है तो शैतान चित कर देता है। इल्ला मन अतल्लाह बेकल्बिन सलीम, तुम्हारी प्योरिटी का अगर तुम अपना एहतियात कर लेना तो फिर हमारे यहां आ जाओ, तुमको ना माल की जरूरत है उस दिन, ना कुछ है ना क्या है, नहनो नर्ज़ुकुकुम वैया हूं, हम तो तुमको और तुम्हारे बच्चों को खाना हम देते हैं। कुरान की और एक आयत, ये दुनिया में जो तुम समझते हो खाना तुम्हें मिल रहा है वो हम दे रहे हैं, और तुम्हारे बच्चों को वो भी हम दे रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो जब हम दे रहे हैं दुनिया के लिए, क्या तवक्को में दे रहे हैं कि तुम अपने दिल को पाक कर लेना, ना ये कि दुनिया में मुलव्विस होके दिल की हालत को इखलास से, प्योरिटी से, प्योरिटी ऑफ इंटेंट से खाली कर लेना। अगर तुम उस हालत में आओगे तो हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, और प्योरिटी के हालत में आओगे तो हमारी मर्जी की जिंदगी गुजार के आए होगे। तुम मेरे खलीफा बन के गए थे, खलीफा रह के वापस आना, ड्यूटी को निग्लेक्ट नहीं करना। तुम्हारी ड्यूटी थी मेरी मर्जी को, खलीफा उसको कहते हैं जो जिसका खलीफा है उसकी मर्जी को पियादा करें। इन्नी जायलुन फिल अर्ज़े खलीफा, कुरान की आयत है, मैं दुनिया में अपना खलीफा बना रहा हूं, فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. فرشتے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ تو ایسے کو بنائے گا کیا کہ جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں اور کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. خیر وہ سجدہ کر لیتے ہیں. تو جو اللہ بھیج رہا ہے وہ تو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے. قرآن کی اور ایک آیت ہے ان ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان حملناها فاشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ہم نے اپنی امانت کہ ہماری نمائندگی کرو گے دنیا میں, ہماری نمائندگی کرو گے کس کس کے, انا ارزنا الامانت سماوات آسمانوں پر ذمہ داری ڈالی. کس پر؟ سماوات ارض جبال زمین پر پہاڑوں پر اونچے اونچے پہاڑوں پر. انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور ڈر گئے. اور حملہ الانسان, اور انسان نے اسے حمل کرنے کو, اس کو برداشت کرنے کو قبول کر لیا. یہ اللہ جیسا بن کر دنیا میں کام کرنا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے. اللہ جیسا بن کر کیا مطلب؟ اللہ بن جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں, اللہ نہیں بنے گا. اللہ نے تمہیں اپنی روح ڈال کر بتلائی ہے تم مجھ جیسا کام کر سکتے ہو. روایتوں میں ملتا ہے تقلق بے اخلاق اللہ, اللہ کے بیہیویئر کو اپنا لو, جو جو خوبیاں اس میں ہیں تم میں بھی ہونی چاہیے. عزیز علیہ ما انتم وبالمومنین رؤوف الرحیم. رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے, رسول تم مومنین کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو, ان کا درد احساس کرتے ہو, اور مومنین پر تم رؤوف ہو اور رحیم ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بالمومنین رؤوف الرحیم, رسول کے لیے کہا جا رہا ہے. تم نرم دل ہو, رحم رکھنے والے ہو. یہ صفات ایک کے بعد ایک رسولوں کی طرف, اولیاء اللہ کی طرف, ائمہ کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اگر تم مجھ جیسی کیفیت میں آ سکتے ہو عمل کے عنوان سے میرے نمائندے بن کے. آیت بتا رہی ہے انا ربی اللہ صراطی مستقیم. اور فرمائیے گا قرآن کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو انا ربی اللہ صراطی مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اور ہم سے کیا کر رہا ہے؟ صراط مستقیم پر چلو. ان اعبدنی ھذا صراط المستقیم, خود بھی صراط مستقیم پر کہہ رہا ہے. اے رسول کہہ دو ربی اللہ صراط مستقیم. ایک نہیں ایسے کئی اور آیتے ہیں انا ھذا صراط مستقیما, یہ میرا راستہ سیدھا. خود کہہ رہا ہے میں اس راستے پہ ہوں. جو راستے پر اللہ ہو اس راستے پر ہم کو بلا رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, میرے راستے پر آ جانے کی دعا کرو. اب سمجھ میں آیا کہ اس کا راستہ اور ہمارا راستہ کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. کیا شرف, کیا عظمت, پوری کائنات اگر پیروں پر ڈال دی جائے انسان کے, اور یہ عظمت اگر ایک طرف رکھ دی جائے تو کائنات کی پوری حیثیت اس ایک عظمت کے مقابل میں صفر ہے. اور جو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا ارسلناک رحمتا للعالمین, اے رسول ہم نے تمہیں تمام عالمین پر رحمت, ہماری رحمت کو لے کر تمہاری شخصیت اتنا بلند کر دی اس رحمت کو کہ وہ دنیا کے کائنات کے ہر خطے اور حصے تک پہنچ گئی. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلنا کا رحمت للعالمین, یہ رحمت کا منتقل کرنا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رحمہ, یہ رسول کو, اے رسول تم نے نہیں ہم نے مارا ہے کنکر. ید اللہ فوق ایدیہم, رسول کا ہاتھ تھا جب بیعت لے رہے تھے رسول, اللہ کا ہاتھ نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے. ارے رسول کا ہاتھ تھا, نہیں نہیں نہیں, وہی صراط پر جو میری ہے وہ میرا ہاتھ ہے. وہ کنکر جو ہاتھ سے پھینکے جا رہے ہیں وہ میں پھینک رہا ہوں, وہ ضربت جو لگ رہی ہے وہ علی کی ضربت وہ میں مار رہا ہوں, وہ قبر کا دروازہ جو اکھاڑا جا رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. تم واسطہ بن گئے ہو اس لیے تمہارا درجہ ہے. تم حقیقتاً اگر مجھ کو چھوڑ کے کچھ بن جاؤ گے تو ایک ہی چیز بن سکتے ہو, شیطان یا اس کے بھائی صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تم اگر کوئی چیز میرے بغیر بن سکتے ہو تو فقط شیطان یا اس کے بھائی. اور کوئی چیز تم دوسری بن ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وہ طریقہ بنایا ہی نہیں ہے، وہ طریقہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْعَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اور مثالیں دیتا ہے مختلف رنگوں میں مختلف شکل کے جانوروں کی۔ اس سے پہلے کی آیت بتلاتی ہے مختلف رنگ کے پتھر ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے، کہتا ہے لوگوں میں، جانوروں میں مختلف چیزوں میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ جانوروں کو دو الگ الگ تقسیم کرتا ہے، چرنے والے اور غیر چرنے والے جانوروں کو انعام کہتا ہے۔ ان میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، جس طریقے سے پتھروں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، یہ سبب بن گیا انسانوں میں رنگوں پہ الگ الگ محسوس کرنا، ذاتوں میں الگ الگ محسوس کرنا، سب کو الگ الگ لیول پر تولنا، دنیا کی زندگی پہ نظر رکھنے والا یہ پورے الگ الگ چیزوں کو، رنگوں کا، زبانوں کا، یہ سب چیزوں کو ٹکڑے کرنے کے لیے تصور کرتا ہے۔ کیسے توڑا جائے، کیسے الگ الگ کیا جائے، کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، لیکن اللہ والا کیا کرتا ہے، اس کو نشانیاں سمجھتا ہے اللہ کی، یہ الگ ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنایا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں بنایا ہوں، اور میرا تقویٰ ہی بنیاد بلندی کی ہے، اور کوئی بنیاد ہو نہیں سکتی۔ آیت آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے سوائے علم رکھنے والوں کے کوئی بھی خوف کا احساس نہیں کرتا، یعنی حالت آزمائش میں ہے کہہ کر احساس نہیں کرتا۔ اور جیسے حالت آزمائش میں ہے کہہ کر احساس نہیں کرتا تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ایگزام میں بیٹھے ہوں اور خدا ناخواستہ ہمارے ذہن سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، یہ تصور ہمارے ذہن سے چلا گیا کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ذہن کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کی یاد آ رہی ہے، کبھی کھیل کی یاد آ رہی ہے، معلوم ہوا کہ وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد پیپر دینا ہے، پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، ہم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایگزامینیشن کو ہم اہمیت دیتے ہیں، دنیا کا ایگزامینیشن بہت بڑا ایگزامینیشن ہے، ٹھیک ہے، ہم جو کچھ پڑھ لیں گے، جو کچھ کر لیں گے، اسی پہ تو ہماری دنیاوی حیثیت ہے، اگر اس کو بھول جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے ہم پر کہ کیا کیا، تو بولے ہم گئے تھے وہاں پر غفلت میں رہ گئے، سب لکھ رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے ہم کو لکھانے کا ذمہ دیا گیا ہے، ہم کو لکھانے کا ذمہ گیا تھا، پر یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی، تو بولے ہو گئی، کیا کریں، تو اگر کوئی لکھا بھی نہیں ہو تو آ کے باہر بولے گا نہیں لکھا ہوں، اتنا شرمندہ ہو جائے گا کہ مجھ پر پاگل پن تاری ہو گیا تھا اس لیے نہیں لکھا، خاموشی سے بولیں گے کہ کیا ہو گیا، نہیں معلوم غلطی سے کسی اور کا نمبر ہمارے پیپر پہ لکھ دیا گیا ہوگا اس لیے ہم فیل ہو گئے، یہ نہیں بولے گا کہ میں غفلت میں تھا، کیونکہ غفلت غیر قابل قبول ہے، غیر قابل قبول ہے۔ اتنی زندگی جو دی گئی ہے، پوری چیزیں اللہ دے اور انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں آزمائش میں بیٹھا ہوں، جب سے اس کو شعور آ گیا ہو، اس کی غفلت کو کیا غفلت کہیں گے، بولنے کے لیے کوئی بہانہ رہے گا اللہ کے سامنے، خصوصاً جب عقل کی ایک حجت جو باطنی اور پھر پیغمبروں کا اور کتابوں کا بھیجا جانا خارجی، دو دلیلیں داخلی انٹرنل اور پھر ایکسٹرنل خارجی، یہ دونوں دلیلوں سے تم کیسے کیسے کیوں، عقل سے میں نے کام نہیں لیا، ایک ہی چیز، اور عقل سے کام لینے کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ عقل کے استعمال کو صحیح طور پر کرنے کے نتیجے میں انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جب آدمی انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی میں جگہ بنا لیتا ہے، تب قرآن کی نہیں ڈرتے اللہ سے سوائے علماء کے کوئی اور، تو نالج بیس بن جاتی ہے اللہ کی پہچان کی، اور اس کی بنیاد پر زندگی کو عمل کی شکل دینے کی. اگر ہم اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کی مرضی کے تابع ہونے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر قرآن کی آیت کہتی ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے میں. اب جب تم اللہ کو پہچاننے لگے، توجہ کا محتاج ہوں، اب جب تم اللہ کو پہچاننے لگے، اللہ کوئی دور چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کوئی دور چیز کا نام نہیں ہے. کوئی تمہارا رشتہ دار، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی تم سے اس سے زیادہ قربت نہیں رکھتا. میں نے آیتوں کا اشارہ کر دیا تھا، انی قریب اجیب دعوت الداعی، میں بہت قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم تین نہیں ہوتے، میں چوتھا ہوتا ہوں. گروپ میں بھی جب ہوتے ہو تو میں الگ نہیں ہوں، کوئی کوئی گروپ ہی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ میں اس کا حصہ نہ رہوں. تو نہ اکیلے میں تنہا چھوڑ رہا ہے، نہ گروپ میں تنہا چھوڑ رہا ہے. دنیا کا کوئی اور فرد ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو ہمیشہ لگا رہے؟ اس کا علم حاصل ہو جانا، جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اللہ سے فرار نہیں ہے، میرے پاس اللہ سے فرار ہے ہی نہیں. علم یہی بولتا ہے. میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ یقین سوائے اللہ کا ہو سکتا ہے، اللہ کے نہیں ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے. دنیا میں کوئی بھی فرد آ کر آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ میں اللہ کے نہیں ہونے کا یقین رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت ہی سمپل بات یہ ہے کہ اگر بہت دور کہیں سے کوئی طاقت کنٹرول کر رہی ہو اور ہم کو بنانے کی اس میں طاقت آ گئی ہو، تو جب تک کہ اس کو ریفیوٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، تب تک آپ اللہ کے نہیں ہونے کا نام کچھ بھی بول لیجئے، نام گاڈ بول لیجئے، ایشور بول لیجئے، آپ بول دیجئے، خالق مراد ہے. کوئی خالق کو علمی بنیاد پر رد نہیں کر سکتا، اور یہ بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. 1948 میں بی بی سی پر ایک ڈیبیٹ ہوا جو میں تذکرہ کرتا ہوں، فادر کاپلسٹن کا اور برٹن رسل کا، دونوں کی ہسٹری آف فلسفی کے اوپر کتابیں ہیں، دونوں نے بھی فلسفے کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے لوگ تھے، مفکر تھے. برٹن رسل ایگنوسٹک تھا، خدا کے ہونے اور نہیں ہونے پر یقین نہیں رکھتا تھا. فادر کاپلسٹن جو ہے پادری تھے، تو وہ خدا کے وجود کے اوپر بحث ہو رہی تھی. پہلا سوال فادر کاپلسٹن نے جو کیا، انہوں نے یہ پوچھا برٹن رسل سے کہ بھئی تمہارا پوزیشن کیا ہے، کون سی پوزیشن کو تم دفاع کر رہے ہو، ایگنوسٹک کے یا ایتھیسٹ کے؟ ایگنوسٹک یعنی خدا ہے یا نہیں ہے نہیں پتا، یا ایتھیسٹ کہ خدا یقیناً نہیں ہے؟ فٹ سے جواب آیا، بہت بڑا میتھمیٹیشن تھا، اس کی ریاضیات کی کتاب معروف ترین کتابوں میں آتی ہے. اس نے جواب دیا ایگنوسٹک، میں نہیں جانتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو شک کی حالت میں رہ جاؤ گے. تو اب اللہ کی طرف آنے کی حالت شک کی حالت نہیں رہی، اللہ کی طرف آنے کی حالت کیا رہ گئی؟ ایک ہی، عقل کو کام میں لاؤ، علم کو حاصل کرو، تاکہ اس کیٹیگری میں، اس زمرے میں آ جاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کو سمجھنے والے، مجھ سے خوف کرنے والے، خوف کا سبب ہے. بے سبب خوف کرنا تو سب کو آتا ہے، انسان کوئی جانور سے ڈر جائے، خود اپنے کبھی سائے سے ڈر جائے، کبھی اندھیرے سے ڈر جائے، کبھی چوہے سے ڈر جائے، انسان تو ڈر سکتا ہے. خشیہ الگ جگہ پر، اویئرنیس کے ساتھ خوف آنا، جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ میں بہت بڑے ایگزام میں بیٹھا ہوا ہوں، جو میری سعادت، خوش قسمتی اور خود خوش بختی کا مقام بن جائے گا، مجھے بہت ہی زیادہ بلندی تک لے جائے گا، یا نہیں تو مجھے اتنی ہی نیچے لے جائے گا کہ جتنی بلندی پہ جانے کا امکان تھا. تو اگر ہم ایک لائف گیونگ ایگزام میں ہو، لائف سسٹیننگ ایگزام میں ہو، जो पूरी कायनात के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मकाम अता करेगा, तो उस एग्जाम के लिए हम सीरियस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है, उस एग्जाम का एहसास होने के लिए इल्म होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है। अब जब इल्म आने लगता है तब जाकर इंसान को हल्के हल्के खुदा से कुर्बत शुरू होती है। एक कदम आपने ले लिया, उसने अपनी तरफ से रहमतों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये खास नेमतें हैं जो इंसान जो अक्ल से काम लेता है उसके लिए हैं। क्यों? आयत और एक मिल जाएगी कि उनका हाल कि जिन्होंने अकल से काम नहीं किया क्या किया, उनको अल्लाह ने शिर्क की नजासत में मुब्तला कर दिया। وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, वो लोग जो अकल से काम नहीं लेते हमने उन पर रिक्स डाल दिया, शिर्क में मुब्तला कर दिया, दुनिया की ताकतों की पूजा में लगा दिया। जी मुसीबत है, या तो उसकी पूजा करेंगे उसकी इबादत करेंगे या पलटी खाएंगे तो पस्त से पस्त चीजों की इबादत में लगा दूंगा, तुमको अपने ख्वाहिशाते नफ्स की इबादत में लगा दूंगा। अरे रसूल, क्या तुमने उसको नहीं देखा जो अपने ख्वाहिश नफ्स की को खुदा समझ बैठा और अल्लाह ने उसको इल्मी बुनियादों पर गुमराह किया है, उसने सही इल्म की तरफ नहीं गया, तो वो दूसरे लेवल की चीज उस पर आ गई। दूसरे लेवल की चीज यही है कि या नफ्स को खुदा समझे, ख्वाहिशात नफ्स को खुदा समझे, बदकारी को खुदा समझे, जुल्म और जोर को खुदा समझे, क्योंकि उससे निकल रहा है। क्या आपने बड़े जालिमीन को देखा नहीं कि जो जुल्म करते हैं और खुश होते हैं क्योंकि समझते हैं कि उनका जुल्म करना अच्छा ही है। कोई आदमी बतलाइए बुराई करके खुश होता है क्या? कोई आदमी बुराई करके खुश होता है क्या? जब तक के उस बुराई को अच्छाई समझने लगे खुशी नहीं मिलती। क्या जुल्म हो जा रहा है, यानी तुझसे बुराई भी कराऊंगा और तुझे एहसास होने भी नहीं दूंगा कि तेरी बुराई बुराई है, तू अपनी बुराई को अच्छाई समझ के करेगा। फिर तुगयान हिम या महून, कुरान की आयत है, अपने अंधेपन में तुगयान कर बैठते हैं, अपने हुदूद को पार कर बैठते हैं। इंसान बड़ी अजब जगह पे वाकई हुआ है, इतना बड़ा मकाम और उस बड़े मकाम को न समझने के नतीजे में इतना गिरना कि जिसका गिरना, गिरना कहना या कुछ और कुछ अल्फाज बनाने पड़ेंगे लुगत में, कि वैसा गिरना शायद हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। कुछ जो आयात जहन्नम की आग की बात करती हैं शायद एक इशारा देती हैं कि किस बुलंदी को रखा था और तुम उतनी ऊंचाई से गिरे तो इतना, जबकि उस ऊंचाई से मैंने आसमान बनाए थे, तुम एवरेस्ट पे थे, बुलंदी पे थे, दो चॉइस थी कि उसको भी पार करके अपनी रूह के सहारे परवास कर जाते, तुमने बदन को पसंद किया, नतीजे में नीचे से नीचे आ गए। तो बुलंदी को हमने खोया या अल्लाह ने हमसे खोने को कहा? अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तुम पर मेहरबान हूं, मैं तुम पर रहमत करने वाला हूं, मैं तुमको चाहता हूं, तुमको बेहतरीन खिलकत दिया हूं, तुमको मुस्तकीम खामत दिया हूं, तुमको हर चीज मैंने दी, जो जो चीज तुमने मांगी मैंने अता की, अब क्या चाहते हो? कहते हैं कि हम फिर भी अपने ही को चाहेंगे, देने वाले को नहीं चाहेंगे। तो तुम अपने को चाह के करोगे क्या? किसी का फायदा करोगे? चाह के किसी का फायदा करोगे? चलो अपने को चाह के किसी का फायदा करोगे? चाहत अपनी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपनी चाहत में, मैं गुज़िश्ता भी बोला हूं अब भी बोल रहा हूं, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को भी नहीं बख्शता। चाइल्ड अब्यूज के जो केसेस हमको मिल रहे हैं, बतलाया जाता है कि 75% लगभग लोग वो छोटे बच्चों को जानते हैं जिसके साथ ये बदफेली करते हैं, और उमूमी तौर पर रिश्तेदार होते हैं। कहां और कहां, किधर और किधर? अब समझे हम कि हम एक आजमाइश की हालत में, आगे अगर बढ़ना हो तो सिवाय इल्म के कोई और रास्ता नहीं है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयतों पे आयतें मिल जाएंगी जहां पर इल्म की بنیاد پر حرکت کرنا ہے وہ واضح کر دیا جاتا ہے. سنے بنی اسرائیل کی 36 مشہور آیت ہے, لا تقوم علیہ صلی اللہ بہ علم ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ کی عبادت بغیر علم کے ہو تو فائدہ مند نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے جیسے تفریح میں گئے ہیں, پھر وہ ایگزام کی مثال دوں, اگر ایگزام میں آپ تفریحاً بیٹھے ہیں تو کیا لکھ کر آئیں گے پتا ہے, اور سیریسلی بیٹھے ہیں تو کیا لکھ کر آئیں گے پتا ہے, اور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا لکھ کر آئیں گے پتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ تفریحی رشتہ رکھے ہیں, نہ کہ ایسا رشتہ کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تفریح سب چیزوں سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, یا کبھی ہم پر ایسی بلا ٹوٹ پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. اللہ تو یاد ہر وقت آنا چاہیے, کیونکہ اللہ ہی کے ذریعے ہماری حرکت ہے, ہمارا اٹھنا ہے, ہمارا بیٹھنا ہے. بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, ہم پڑھتے ہیں, مستحب ہے نماز میں پڑھنا, ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی قوت اور اس کی طاقت کے ذریعے سے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. جب طاقت ختم ہو جاتی ہے یا کبھی تکلیف آ جاتی ہے پیر میں, اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, ہم پلک جھپکتے ہیں, پلک جھپکنا اس کی طاقت ہے. بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں پر پلک جھپکنا چھوٹ جاتا ہے. کیسے کیسی بات بولوں, نگلنا, پانی نگل نہیں سکتا انسان اگر گلے کا ریفلیکس ختم ہو جائے. کتنی بیماری ہیں, یہ جو ہماری صورت کا جیسے ہے ویسے رہنا. جیسے ہی فالج مارتا ہے اگر سیدھی طرف مارا تو بائیں طرف صورت ہو جاتی ہے, کیونکہ صورت کا ہماری بیلنس برابر کا خون جو دونوں سائڈ مسلس کو جا رہا ہے وہ مینٹین کر رکھا ہے. فریکشن آف اے سیکنڈ بھی ہماری صورت میں اگر ایک طرف کی بلڈ سپلائی کم ہو جائے اور وہ صورت سائڈ کمزور پڑے, دوسری طرف مسلس کھینچ کے چہرے کو موڑ دیں گے. ہم سمجھتے ہیں سب یوں ہی چل رہا ہے, کسی جگہ کے اوپر فاؤنڈری میں لوہا پگھلانے کے کارخانے میں ہم کو ڈالا گیا, ٹٹ سے ایک بنا کر جو ہے ہم کو نکال دیا گیا اور ہم پھر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. ایسا نہیں ہے, پیدا ہونے کے وقت ہمارے پاس 300 سے کچھ زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں جو گھٹتے گھٹتے 200 کے کچھ اوپر آ جاتی ہیں. انسان پیدا ہو کر جڑتا ہے, اس کے لیے بھی حکمت ہے, حکمتوں پہ حکمتیں ہیں. اور آپ جب پیچھے جاتے جائیے مولیکولر لیول پر تو اپنے وجود کی طرف جب آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہیں, ہم آپ سب سے بڑا معجزہ ہیں. اب اس معجزے کو اظہار کرنا ہے. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اقبال, تیرے علم و محبت کی. اور ایک بات اور کہہ دوں, علم جب آنے لگتا ہے اور انسان اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے تو کچھ اللہ کی محبت جو خلقت سے ہے انسانوں میں اس کے ذریعے سے پھیلتی ہے, اس کو محبت مل جاتی ہے. تو جب علم اللہ کا آتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ سب سے محبت کرنے لگتا ہے اور ظلم کسی سے نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے, اپنے دشمن سے بھی ہم تمہیں ظلم کرنے کا پرمیشن نہیں دیتے کیونکہ ظلم ہمارے نام پر ہوگا اور ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. کسی طریقے سے آپ اللہ والے ہو گئے تو اپنے کو تو موڑو گے توڑو گے, دوسرے کو موڑنے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو کچھ ہوتا ہے میں صبر کر لوں, اور دوسرے کو اللہ نے کہا ہے عدالت سے پیش آؤ. قرآن کی آیت ہے, وہ لوگ کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے, جھگڑا ہے, یاد رکھو ان کے ساتھ عدل سے پیش آنا, یہ اللہ کے تقوی سے زیادہ قریب ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن معجزہ ہے, معجزہ. معجزے کے لیے ہدایت آ رہی ہے تو معجزے کی سطح کی ہونی نہیں ہے، ہم معجزہ ہیں، اور ہمارے لیے جو ہدایت آ رہی ہے وہ معجزہ نہ رہے، ممکن ہے کہ معجزہ نہ رہے، معجزہ ہی رہے گی، تو ہم معجزہ، ہدایت ہم کو جو نصیب ہو رہی ہے وہ معجزہ، راستہ جو ہم کو دکھایا جا رہا ہے یہ اللہ کا راستہ جس پہ اللہ قائم ہے، اللہ قائم ہے اس کے راستے پر انسان جیسے کو کہا جا رہا ہے تو بھی میرے راستے پر آ جا، تو میرے راستے پر آ جا، اور ہم کہیں نہیں آتے، کفر اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ حقیقت کو چھپانا اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کفر کہتے ہیں حقیقت کو چھپانے، کوئی چیز کو جس طریقے سے لفظ کفار استعمال ہوتا ہے کسانوں کے لیے، کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، آپ اپنے ایمان کے اوپر اگر پتھرے ڈال لیں تو وہ بھی چھپانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کفار اس کی جمع ہے، تو کافر کوئی معاذ اللہ گالی نہیں ہے، جو اپنی فطرت کی ہدایت کو اور توحید کو اکتا پرستی کو چھپا لیتا ہے اور اللہ کے اپنے خالق ہونے کا اظہار نہیں کرتا، گواہی نہیں دیتا، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، اور اہل کتاب جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کفر کی کیٹیگری میں نہیں آتے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ کفر کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، اللہ نے تو قرآن میں اور بھی بات کو آگے بڑھا دیا، لا تقول لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے مسلمانوں جو انسان تمہارے طرف سلام علیکم کہتا ہے اس کو بھی تم نہ کہنا مومن نہیں ہے، اس کا سلام کرنا تمہاری طرف اشارہ ہے اس کے ایمان کا، ورنہ تمہارے خلاف تلوار نکال لیتا، تو اس کے سلام کو بھی ایمان کی نشانی سمجھنا، نہیں کہنا کہ لستا مومنا، تو مومن نہیں ہے، کیا کیا اس نے، نبی شہادت بھی نہیں دی، اس نے ابھی آپ کو قبول بھی نہیں کیا، نہ اس نے رسول کا ساتھ دیا، فقط سلام کر رہا ہے، کیا معیار بن جاتا ہے اللہ کا، دیکھیے اتنی سی چھوٹی سی علامت کو کہتا ہے اس کو یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں ہے، کیا تم دنیا کی غرض سے، کیونکہ اس کو مومن نہیں کہہ کر اس کو لوٹ لے سکتے تھے، اس کا مال لے سکتے تھے، تو موقع اچھا تھا، بولے دنیا کے واسطے اس کو کافر کروانا چاہ رہے ہو، یہ دنیا کے لیے دوسروں کو کافر بنا دینا یہ دین نہیں ہے، یہ جو ہم آئسس، القاعدہ، جبہت النصرہ، طالبان، یہ اب ہم سب جو دیکھ رہے ہیں ان کا کام ہی تکفیر ہے، ہر کو کافر بناؤ اور چھوڑ دو، اس لیے ان کو تکفیری کہا جاتا ہے، اللہ یہاں تک گیا ہے کہ ارے تمہارے طرف سلام کرنے والے کو تک تم مومن نہیں ہے نہیں کہنا، یعنی کہا کافر مت کہو، کہا مومن نہیں ہے مت کہو، اتنی باریک ہو جاتی ہے گفتگو، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی چیز سے ہٹ کر نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی رحمت قرآن کی آیت کے مطابق احاطہ کیے ہوئے، اور اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا، وہ رب، وہ خالق جس کے پاس سب علم ہے، پوری قدرت ہے، پورا اختیار ہے، پوری رحمت ہے، وہ کسی سے مقابلے میں کیوں آ جائے سوائے اس کے کہ عطا کرتا جائے، ایک سلسلہ ہے عطا کا جو ہماری روحوں کی طرف روانہ ہے، آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، جو ائمہ تھے نا، جو رسول تھے نا، وہ محسوس کرتے تھے، اے مالک ہم میں بھی وہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ رحمت کے سلسلے تیرے جو بارش سے زیادہ شدت سے ہماری طرف رواں ہیں ان کا ہم احساس کر سکیں، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد، اللہ کی رحمت کو ہم سمجھ کے آ رہے ہیں، اتنی شدت کی رحمت ہوتی ہے، اگر اس کا احساس کرنا ہے تو اپنی روح کو پاک کرو، اگر آئینے پہ ہم کچھ لگا دیں گے اور اس کے بعد اس سے کوئی ریفلیکشن نہیں آ رہا ہوگا تو قصور آئینے کا ہے یا ہمارے اس پر کوئی چیز لیپ دینے کا، لگا دینے کا، ہم اپنی روحوں پر گناہوں کے لیپ سے لیپ لیپ دینا شروع کر چکے ہیں، جوانوں سے خطاب ہوں کہ دل ابھی جس کے پاک ہیں دل کو صاف کیجئے، الا من اتى الله بقلب سلیم ہو جائیں گے، रोशनी उसकी आती जाएगी। पीट करने वाले पर रोशनी कैसे आएगी? अगर आंखें हमारी हैं, हम रोशनी की तरफ से मुंह फेर लें और चले जाएं, तो नूर की शिद्दत हमारे को एहसास हमको होगा उसका? नहीं होगा। अब नहीं होगा तो सामने जो नजर आएगा वो ज्यादा बड़ा दिखेगा, वो नूर जो पीछे से आ रहा है जिसके नूर के सबब वो सामने नजर आ रहा है, नूर तो ले लेंगे, नूर की तरफ नहीं जाएंगे। ये हमारा दुनिया का सिचुएशन है। अल्लाह के दिए हुए से फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की तरफ हरकत नहीं कर रहे हैं, इससे बढ़ के कुफर क्या होगा? दौलत उसकी, ताकत उसकी, अता उसकी, हर लहजा वो अता का रहना जरूरी। ना हम अपने मौत पर कुदरत रखते हैं, ना हम अपनी जिंदगी पर कुदरत रखते हैं। मारेगा वो, जिलाएगा वो, सब जब वो करेगा तो फिर वही है, हम उसके जैल में हैं। और जहल में होने का मतलब यह है, मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। कोई किसी चीज के खुदा के सामने जहल अगर हो जाना है, नीचे अगर हो जाना है, तो वो इबादत ही बन सकती है। तो मैंने खल्क ही नहीं किया बंदों को, इंसानों को और जिनको, ये मगर ये कि मेरी इबादत करे। गलत किया क्या? गलत किया क्या? माजल्ला सुबहानका फकीना अजाबनार, पाक है तेरी जात, तू कैसे कोई चीज गलत कर सकता है? ये हमारी फहम का खुसूर है, हमारी अकल की कमजोरी है, हमारे इल्म का लागर होना है। तो इल्म इजाफे करता जाए इंसान, एक दूसरे को वतवासो बिल हक करे, जैसा कुरान कहता है, इल्म की, हक की तलखीन करते जाएं और सब्र की तलखीन करते जाएं, तब जाके माशरा खुदाई माशरा बनेगा। इंसान अगर इबादत करना शुरू करे, नमाज सबसे आला इबादत, सबसे आला इबादत, इन कुबिलत कुबिलत मा सिवाहा, रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल कर ली जाए तो सब कबूल हो जाएगा, और अगर वो रद्द कर दी जाए तो सब रद्द हो जाएगा, यह हदीस में मिलता है। तो फिर हमको क्या करना है? अगर अब हम नमाज से शुरू कर लें, नमाज से शुरू करें, नमाज के तरीका वो ये है कि आप अपने जो नमाज के अल्फाज हैं जो अदा कर रहे हो, वो अल्फाज किसी को बात करने में जैसा अदा करते हो वैसा अदा करें, अल्लाह जैसे के सामने हो और आप उससे ये बातें कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से कि जो रहमान है और रहीम है। जैसे स्कूल के बच्चे सामने खड़े होकर कोई पोएट्री या पोयम पढ़ते हैं तो उनकी तवज्जो सामने खड़े हुए उस्ताद की तरफ रहती है कि वो देख रहा है हमें या नहीं देख रहा है, ठीक है? वो अल्फाज तो उनके निकलते जाते हैं, वो माना समझते भी जाते हैं, लेकिन तवज्जो अल्फाज पे नहीं होती। तवज्जो शुरू जब हम नमाज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खुदा को चलिए थोड़ी देर सामने ही समझ लीजिए, मगर जैसे जैसे आप इबादत करते जाएंगे खुदा वो सामने से निकल के आपके अंदर में आ जाएगा। अरे ये तो मैंने सामने समझा था, वो तो अंदर निकला। और जब आप अंदर खुदा को खोज करेंगे वो मादा नजर नहीं आएगा, और फिर साथ में आप अपनी खोज करेंगे कि मैं कौन से हिस्से में छुपा हूं बदन के, तब भी नजर नहीं आएंगे, तब समझ में आएगा मैं उसके साथ जुड़ गया हूं, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, मैं उसके साथ जुड़ गया हूं, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था। आपने अपने खुदा को अपने अंदर ही पा लिया, आप गए कहीं नहीं, दुनिया से थोड़ी नजर मुंतकिल करके उसकी तरफ ले आए, आपको अपना कर लिया, उल्टा हो गया, आपने उसको अपना कर लिया। वो तो हमेशा अपना कर रखा था, इसलिए तो खल्क किया। आप बतलाइए अगर हमको एक घंटा दिया जाए कि खल्क करो जो चाहते हो खल्क करो, कोई बेकार चीज खल्क करेंगे हम अपने कम इल्म के बावजूद? हमारे कम इल्म के बावजूद अगर ताकत अल्लाह दे दे घंटे की हम में से किसी को कि जो चाहे खल्क कर लो, तो हम बोलिए बेकार चीज खल्क करेंगे? उसने अपना तमाम इल्म रख के हमको बेकार खल कर दिया, किसने? दुनिया मेरे को बेकार कह सकती है, दुनिया आपको बेकार कर सकती है, वो कभी बेकार नहीं कर, अगर वो बेकार कहेगा तो उसकी तरफ पलटेगी बात। बाप और मां अपने अपाहिज बच्चे को बेकार नहीं बोलते। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो मोहब्बतें अपने अपाहिज बच्चे की तरफ करते हैं, ये मोहब्बत कहां से आ रही है? अरे वो है जो 70 माओं की मोहब्बत रखता है। क्या हो गया हमको? क्या समझ रखा है हमने अपने बारे में? हमको नहीं दिखाता आपने, ममता में अपना रूप नहीं दिखाता, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है बच्चे से, बुरी तरीके से ऑटिस्टिक है, بری طریقے سے کوئی اور بیماری ہو گئی ہے، پتا ہے کئی مرتبہ کہ ایک زیادہ سال جیے گا بھی نہیں، پھر بھی محبت میں کمی، یہ انسان اگر کر سکتا ہے تو وہ خالق جو بنایا، یہ کمزوریاں بنایا اس کو کیسی نہیں محبت آتی، یہ ماں باپ نے تو بچے کو ویسا نہیں پیدا کیا، کانجینیٹل ہوا ہوگا، پیدائش سے ویسی ہوگا، لیکن پھر بھی جو ایجاد کیا، جس کے پاس قدرت تھی کہ ایسا نہ بناتا، جب اس نے بنا دیا تو پھر وہ کتنا نہیں دانا اور بصیر ہے کہ وہ بنانا ایک مقصد سمجھ کے بنایا تاکہ ہم جیسوں کو وہ ممتا نظر آ جائے، اس کے ذریعے سے وہ جو زحمتیں ماں باپ کر رہے ہیں اس کا اجر اس کے پاس موجود ہے، اگر اجر نہ دے سکتا ہو تو ظلم ہو جائے گا، اگر اجر نہ دے سکتا ہو تو ظلم ہو جائے گا، عند اللہ اجر عظیم، یہ بار بار قرآن کی آیتوں میں ملتا جاتا ہے، فصفا نوتی اجرا عظیما، ہم اسے بہت زیادہ اجر دے دیں گے، عظیم اجر دے دیں گے، اور اللہ کے پاس عظمت کیا ہوتی، وہ ہماری عظمت کے جیسی نہیں ہوتی، وہ اس کی عظمت کی بات کر رہا ہے، وہ کوٹ کر رہا ہے، میں اگر اللہ کو عظیم کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں تو میں اپنے عقل سے کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو عطا کر دیں گے، یہی آیت کے بعد کہ جو ختم ہوتی ہے صبر والی آیت کے بعد اس کا خاتمہ اجرن عظیمہ پہ ہوتا ہے، تو یہ اجر عظیم ہم کو وہاں پر ملے گا جب ہم اس کی راستے پر یہاں پر کوشش کریں گے، اس کے ساتھ حرکت کریں گے، مع اللہ حرکت کریں گے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، قرآن کی آیت ہے، یہ کیفیت کو سمجھنے کے نتیجے میں انسان ایک دوسرا انسان بن جاتا ہے، اب وہ عام جانوروں تو کیا فرشتوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، نفخت فیہ من روحی، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، اس کے روح کا کمال ہے جو ہم سے ظاہر ہو سکتا ہے، ہمارے اختیار سے اگر ہم چاہیں علم کو اپنا راستہ بنا کر، تقوی کو اپنا راستہ بنا کر، عبادت کو اپنا راستہ بنا کر، تاکہ وہ اس کا راستہ اور ہمارا راستہ ایک ہو جائے، اور پھر دنیا میں اس کا خیر ہمارے ذریعے سے دنیا میں پھیلتا جائے پھیلتا جائے پھیلتا جائے، ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے آج کے اندھیرے میں جہاں پر لوگ دین کو بالکل کوئی چیز نہیں سمجھتے، دین کا کوئی رول دنیا میں نہیں ہے سمجھتے ہیں، دنیا ہی کے اوپر پورے کا پورا دار و مدار اپنی زندگیوں کا رکھتے ہیں ایسوں کو سبق دینے کے لیے، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی فکر کے کانٹرڈکشنز میں جنگ بڑھ رہی ہے، فساد بڑھ رہا ہے، انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ سب تبدیلیاں انسان کی لالچ دنیا کو لوٹنے کے لیے، درختوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، جنگلوں کو صاف کر دیا جا رہا ہے، جس کے طرف سے برسات کے پیٹرنز بدلتے جا رہے ہیں، کچھ جگہ جہاں پر برسات نہیں ہوتی تھی وہاں زیادہ ہو رہی ہے، اور جہاں کے اوپر انسان کھیتی کر رہے تھے وہاں پر برسات نہیں ہو رہی ہے، تو جہاں نہیں ہونا تھا وہاں ہو رہی ہے، جہاں ہونا تھا وہاں نہیں ہو رہی ہے، سب قصور پلٹ کر آ رہا ہے انسان کی طرف، ایسی زمانے میں اور اگر ہم اسی طریقے سے یہ دنیا کو لوٹتے جائیں گے تو بتلاتے ہیں 100 سال میں ہم جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی، ہم دنیا کے تمام طریقوں کو اس حد تک خراب کر دیں گے کہ انسان کی بقا اس پلانٹ پر پھر باقی نہیں رہے گی، تو چینج آئے گا نہیں آئے گا، اور اگر چینج آئے گا تو کدھر سے آئے گا، فرشتے آ کے لائیں گے یا ہم ان فرشتوں سے اعلیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لائیں گے، یہ ہم کو ہم ہر فرد کو اپنے سے سوال کرنا ہے، کوئی فرشتوں کو بھیجے گا جو وہ لائیں گے یا ہم جو فرشتوں سے اعلیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لائیں گے، اگر ہم یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے آپسی اتحاد کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نام پر حرکت کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، خسرت دنیا والآخرہ کے ہم مزداق بن جائیں گے، قوموں میں ہمارا تماشا ہو جائے گا، لوگ ابھی کم مذاق نہیں اڑاتے مسلمانوں کا، مذاق اور بھی اڑانے لگیں گے، اور اللہ کی یہ بہترین دین اور بہترین نمائندے دین کے رسول و آل رسول کے بعد اگر ہم یہ تماشا بنیں گے تو قیامت کے دن ہمارا حساب فرعون اور نمرود کے ساتھ ہوگا، کسی اور اس سے کم گرے ہوئے ظالم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم تیار ہیں؟ فرعون کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تیار ہیں نمرود کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے؟ نیک نیتی اچھی چیز ہے، نیک نیتی اچھی چیز ہے، لیکن نیک نیتی اپنی صلاحیت کو دیکھنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بکیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے۔ ہم جو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں شبنم دے رہے ہیں سمندر، بولے میں سمندر نہیں محسوس کرتا ہوں، پرابلم ہمارا آتا ہے، بنایا سمندر ہے۔ ہماری کیفیت کو، ہمارے بخل کو، ہماری کنجوسی کو ہم مانا دینا چاہ رہے ہیں، ہم تو بہت ادنا ہیں، حقیر ہیں، وہ کہتا ہے بہت اعلیٰ ہو۔ اب بات اس کی مانے یا اپنی، یہ فروتنی میں، ہیوملٹی میں، انکساری میں رہ جائیں۔ جہاں پر انکساری کرو کہتا ہے وہاں پر اکڑتے ہیں، جہاں پر اپنے رب پر اکڑو کہتا ہے وہاں انکساری برتتے ہیں۔ بولا تو کہتے ہیں کفا بھی فقرن ان تکون علی ربا، کفا بھی، کیا کیا بول رہے ہیں؟ مولا اکڑنا ہے، کہاں پہ اکڑنا ہے؟ تو میرا رب ہے، عزت کے لیے میرے کافی ہے کہ تو میں تیرا بندہ ہوں، عزت میرے کو عزت ملی، کہاں ملی؟ بندگی میں ملی۔ مولا کہہ رہے ہیں فخر کہاں ملا؟ وہ میرے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اکڑو اکڑو، یہاں اکڑو، خدا کے سامنے اکڑو، اور جہاں لوگ کمزور ہیں ان کے سامنے اور دنیا کے سامنے اپنے کھاندے جھکا دو۔ رسول نے کھاندے جھکائے مومنین کے سامنے، قرآن دو مرتبہ آئے تو میں کہہ رہا ہے فخر جناح کا لمن اتباع کا من المومنین، اے رسول اپنے کھاندوں کو جھکا دو مومنین کے سامنے ایک جگہ، اور وہ مومنین جو تمہاری اتباع کرتے ہیں تم کو فالو کرتے ہیں دوسری جگہ۔ اور رسول نے یہ بتلایا، اپنے ماننے والوں کے سامنے رسول نے اپنے کھاندے جھکا دیے، جناب عیسیٰ نے پیر دھو دیے اپنے ماننے والوں کے۔ یہ نیچے جھکنے کا کام دنیا میں کرو میرے نمائندے بن کر، تب آ جائے گا مزہ، یہ دنیا دیکھے گی کہ میرا نمائندہ جھکتا کہاں پر ہے، اپنے کو بندہ سمجھ کر جھکتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا بندہ سمجھوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، اور اس کی ماننے والوں کے سامنے جھکوں گا، اور جب اس کے مقابل میں کوئی اللہ کے مقابل میں بن کے آتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ جنگ احد میں، جنگ خندق میں، ہر جگہ ہمارے امام نے بتلایا ہے، اور کربلا جیسی حالت میں حسین نے بتلایا ہے۔ جنگ خالی کامیابی میں ظاہری ختم ہونا ضروری نہیں ہے، جنگ ظاہری کامیابی میں ختم ہونا ضروری نہیں ہے، جنگ کس کے لیے کی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ جب جنگ اللہ کے لیے ہو رہی ہو اور زبردستی وہ جنگ تھوپی جا رہی ہو اس بنیاد پر کہ ہم کو چاہیے تمہاری مہر ہماری بدکاریوں کے لیے، امام حسین سے اس وقت پہ بیعت کا تقاضا یہ تھا کہ یزید کی بدکاریوں پہ امام اپنی مہر لگائیں بیعت کر کے، سوال ہی نہیں تھا، شروع سے یہی کہہ رہے تھے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ حلال قرآن کو حرام اور حرام قرآن کو حلال کر رہا ہے، وہ اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، نتیجتاً میں یہ نہیں کروں گا۔ راستے میں جو خطبے آپ کے ملتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کو نہیں کہا جا رہا ہے اور حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور اس حالت میں اگر ایک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ انی لا ار الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، میں تو نہیں سمجھتا موت کو مگر یہ کہ میرے لیے سعادت ہے، کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں زندگی کرنا ظالمین کے ساتھ سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ یہ تصور لے کر امام حرکت کرتے ہیں کربلا کی طرف، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اصحاب ایک کے بعد ایک جانے لگتے ہیں، حر جاتے ہیں، زہر جاتے ہیں، حبیب جاتے ہیں، مسلم جاتے ہیں، سب جاتے جاتے کوئی جب باقی نہیں رہتا، ہاشمین کی جب نوبت آتی ہے اور جب آپس میں جوانان بنی ہاشم ایک دوسرے سے گلے مل کر خدا حافظی کرنے لگتے ہیں، تو پہلے تو اکبر چلے جاتے ہیں، شہادت علی اکبر کی مصیبت کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اجازت دی جاتی ہے وہ قاسم ابن حسن کو، قاسم کے بارے میں جو قصہ نقل کیا جاتا ہے شب عاشور کا، کہ امام نے سب اپنے اصحاب کو جمع کیا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، اور کہا کہ دیکھو دشمن فقط مجھے طلب کر رہا ہے، تم سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، یہ شب عاشور کا ہے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم ایک ایک کر کر چلے جاؤ، یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، اگر ہو تو میرے قان وعدے سے بھی کسی کو ساتھ لے کر چلے جانا، ان کو بھی وہ لوگ نہیں روکیں گے۔ جواب ملتا ہے جو ایک ایک اپنے طریقے پر جواب دیتا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ امام یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم کو اگر مار دیا جائے اور 70 مرتبہ مار دیا جائے اور 70 مرتبہ زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ ہی کی نصرت میں کھڑے رہیں گے۔ یہ بات قاسم سن رہے ہیں، قاسم کو یہ خدشہ ہے کہ شاید میں کیونکہ ابھی بچہ ہوں، بالغ نہیں ہوا ہوں، تو شاید میں ان میں سے رہوں یا نہ رہوں۔ پوچھتے ہیں یا اماں آنا فیما یقتل، کیا میں ان میں سے ہوں کہ جو کل قتل کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد امام سب کو بشارت دے دیتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ قاسم کو اس بات پر شک ہوتا ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد غلبہ اور ایک جہاد استماتہ۔ جہاد غلبہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ظاہری کامیابی ممکن ہوتی ہے، ہو یا نہ ہو ایک بات دوسری ہے، لیکن جنگ کی جا رہی ہے کامیابی حاصل کرنے کو، ظاہری۔ ایک جنگ ہوتی ہے کہ جس میں ظاہری کامیابی معنی نہیں رکھتی، جنگ کی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو شہید کروا دیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ کربلا میں جو بیعت کا تقاضا تھا اور جو فوجوں کی تعداد تھی، یہ بات بالکل واضح تھی، یہ جہاد استماتہ ہو رہا ہے۔ امام نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہم کل غلبہ کر لیں گے، کہا سب مارے جائیں گے، سب مارے جائیں گے، یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ جہاد غلبہ میں کم سن بچوں کو نہیں بھیجا جا سکتا، حرام ہے، ان پہ سے جہاد اٹھا لیا گیا ہے، کم سن بچوں کو جہاد غلبہ میں نہیں بھیجا جا سکتا، حرام ہے، وہ ان پر سے جہاد اٹھا لیا جاتا۔ جہاد استماتہ میں شرط شعور کی ہے، کہ شعور رہے کہ جو جا رہے ہیں مرنے کے لیے وہ سمجھ کر جائیں، وہ اگر سمجھ نہیں ہے تو بچہ بھی اگر ہو تو اس پر بھی جہاد استماتہ اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے جہاد نہیں کروا سکتے، شعور شرط ہے، بلوغ شرط نہیں ہے۔ امام جو سوال کرتے ہیں وہ اسی عنوان سے کرتے ہیں، جیسے یہ قاسم پوچھتے ہیں کہ کیا میں ان میں سے رہوں گا کہ جو قتل کر دیے جائیں گے، امام پلٹ کے پوچھتے ہیں کیفل موت و اندک، اے بھتیجے موت تیری نظر میں کیا ہے بتا دے، تاکہ شعور ناپے کہ کہیں شہادت کی خواہش تو ہے لیکن شعور نہیں ہے کہ موت کہتے کسے ہیں۔ جواب وہی آتا ہے جو حسن کے لال سے آنا چاہیے تھا، اہلا من الاصل، یا ماں یہ تو میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ جواب سن کر امام کہتے ہیں ہاں بڑی بلا کے بعد تم کو شہادت نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا دن صبح عاشور نمودار ہوئی، اکبر کی شہادت ہو چکی ہے، اب قاسم تڑپ رہے ہیں، ملتا ہے تاریخ میں کہ امام کے ہاتھ اور پیر چومنے لگے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، بھائی کی نشانی ہے، بھائی کا یتیم ہے. بہت سے ایسے مراحل امام پر آئے جو بڑے سخت تھے, ان میں سے ایک سخت مرحلہ یہ تھا کہ یتیم امام حسن کو روانہ کرے, زبان سے اجازت تو نہیں دیتے, ہاتھ پھیلا دیتے. بھتیجا آتا ہے سینے سے لگ جاتا ہے, دونوں کا شدید گریہ ہوتا ہے, تاریخ میں موجود ہے. شدید گریہ کے بعد قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر حرکت کرتے ہیں. قاسم کے سن و سال کے حساب سے ان کے سائز کی زرہ نہیں ہوتی, ان کے اندازے کی زرہ نہیں ہوتی, نہ ہی ان کے پاس جنگی جوتے ہوتے ہیں, نہ ہی وہ ٹوپی ہوتی ہے کہ جو جنگجو لوگ استعمال کرتے ہیں. معمولی سی قمیض پہ نہ ہوا, معمولی سے نالین پہ نہ ہوا, یاسن کا یہ یتیم روانہ ہوتا ہے. راوی دشمنوں کا کہتا ہے کہ میں, اچھا یاد ہے مجھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بائیں پیر کی ڈوری کھلی ہوئی تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ چاند کا ٹکڑا ہو, کانہو فلقت من القمر, جیسے کہ یہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہو. جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں, کثیر تعداد کو واصل جہنم کرنے کے بعد اشقیا کی ایک مرتبہ سزا بلند ہوتی ہے, یا ماہو ادرکنی, اے چچا میری مدد کے لیے آئیے. امام آمادہ رہتے ہیں, لگام فرس پکڑ کر سوار ہو کر تیزی سے حملہ کرتے ہیں. جب امام کا حملہ ہوتا ہے تو ایک غبار سا ابھر کے آتا ہے, جب وہ غبار چھٹ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرے قاسم زانوئے امام پر ہے اور پیر لگڑ رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پر امام قاسم کو گلے لگائے ہوئے حرم کی طرف واپس آتے ہیں, خیمہ گاہوں کی طرف واپس آتے ہیں. جب کچھ دیر پہلے گلے ملے تھے تو قاسم کے ہاتھ امام کے اطراف تھے, اب یہ ہاتھوں میں دم نہیں رہا, ہاتھ ڈھیلے پڑ چکے تھے اور پیر زمین پر نشان کھینچتے ہوئے آ رہے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.